فنظر نظرة في النجوم، اس نے دیکھا ایک نظر دیکھنا ستاروں میں، فقال انی سقیم، تو کہا بے شک میں بیمار ہوں، فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ منہ موڑ گئے اس سے پیٹ پھیرتے ہوئے. اب یہاں بیچ کا بہت سا قصہ جو ہے وہ حذف ہے، کیونکہ قرآن کسی بھی واقعے کی بہت تفصیلات میں نہیں جاتا کہ اس کے بعد کیا ہوا اور وہ کہاں وہ بیٹھے اور کہاں کھڑے ہوئے اور تعداد کتنی تھی اور تاریخ کون سی تھی اور دن کون سا تھا. ایسی باتیں کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ اس سے قصہ بیان کرنے کے مقصد کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. لیکن ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ایک گفتگو چل رہی ہے، ڈائیلاگ ہو رہا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ قوم میرے سمجھانے سے کسی طرح نہیں مانتی، ان کی عقل اتنی بند ہو چکی ہے کہ ان کو کوئی دلیل سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی اپیل ان پہ اثر ہی نہیں کرتی، اب ان کا کچھ اور علاج کرنا پڑے گا. لہذا انہوں نے ایک تدبیر کی، اور وہ کیا تھی کہ جب ساری قوم جشن پہ جائے گی تو یہ پیچھے سے بت توڑ ڈالیں گے. اب ہوا کیا کہ سب لوگ جب وہ جشن پر جا رہے تھے یا عید میلے پر جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ جانے سے معذرت کر لی، اور کیا کیا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ایک نظر ستاروں میں ڈالی. اب آپ دیکھیے علم نجوم نہیں، یہ فلم نجوم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سرسری نظر نہ تھی، غور کی نظر تھی. ستاروں کی طرف کیوں دیکھا؟ اب دیکھیے کہ جیسے دن کو سورج کی طرف دیکھ کر انسان وقت معلوم کرتا ہے، اسی طرح رات کے وقت ستاروں کو دیکھ کر بھی وقت اور حالات کا جائزہ لیتا ہے. تو انہوں نے ایک طرح سے آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ غور و فکر کیا، جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں. غور و فکر کے وقت بعض اوقات اوپر دیکھتے، تو اب اگر صرف غور و فکر کے لیے ہی دیکھا ہوتا تو آسمان کا لفظ ہوتا کہ آسمان کی طرف دیکھا، لیکن یہاں ستارے بھی ہیں اور فی کا لفظ بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص انداز سے دیکھا تھا جس سے قوم کو کچھ مغالطہ ہوا، اور یوں لگتا ہے جیسے وہ ان کو کچھ خاص امپریشن دینا چاہ رہے تھے. یاد رکھیے کہ وہ قوم ستارہ پرستی کے مرض میں بھی مبتلا تھی، وہ اپنی قسمتوں کے حال ستاروں کی روش اور چال کو دیکھ کر بھی متعین کرتی یا معلوم کرتی. بہرحال انہوں نے اپنی قوم کو مغالطے میں ڈالا اور ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور کیا کہا، فقال انی سقیم، کہا میں بیمار ہوں. سقیم کا لفظ کسی ظاہری جسمانی بیماری ہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنوں میں مسمحل ہونا، نڈھال ہونا، تھکا ہوا ہونا، طبیعت کا ٹھیک نہ ہونا، ان ویل ہونا، فٹ فیل نہ کرنا، ان معنوں میں بھی ہوتا ہے. جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں آئی ڈونٹ فیل لائک گوئنگ دیر، تو بس میرا دل نہیں چاہ رہا، جانا نہیں چاہتا، میں کچھ اچھا نہیں محسوس کر رہا. اور ہو سکتا ہے کہ رات کا وقت ہو، یعنی بہت دیر تک جاگتے رہے ہوں، لوگوں سے بات چیت کرتے رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں ان کو، اور اس کے بعد یہ موقع آ گیا ہو تو انہوں نے لوگوں کو یہ کہا ہو کہ بہت دیر ہو چکی ہے. جیسے عام طور پر ہم بہت دیر تک رات کو جاگتے رہے تو صبح کہیں بھی جانے کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہوتے، تو یہ سچویشن پڑھ کے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت رات کا تھا، ستارے بھی گہرے تھے، اور ہو سکتا ہے دلتی رات کے ستارے ہوں اور تھکے ہوئے بھی ہوں. تو کہنے لگے کہ میں کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہا اور ساتھ نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، اگر سارے گھر والے کہیں جا رہے ہوں تو بعض اوقات جس کا موڈ نہ ہو جانے کو تو وہ کیا کرتا ہے، کون سا بہانا سب سے زیادہ ہوتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں جانا ہی پسند نہیں، اور وہ جشن میلے پہ جا رہے تھے، ان کو بتوں سے بیزاری تھی، ان کے لیے وہاں انجوائمنٹ کی کون سی بات تھی کہ جاتے. کہنے لگے میں تو بیزار ہوں، مجھ سے تو نہیں جایا جاتا، میں نہیں جا رہا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں جانے کو تیار، تو فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا پیچھے رہنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ محض بیمار ہونے کی وجہ سے یا محض طبیعت کی خرابی کی بنا پر پیچھے نہیں رہ رہے تھے۔ یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہول سول ریزن نہیں تھی۔ پھر یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے پوری بات کیوں نہیں بتائی، اپنا مقصد انہیں کیوں نہیں بتایا۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اپنے سارے پروگرام اور سارے ہی کام کسی کو بتائے، اور بعض کاموں سے اور پروگراموں سے کسی کا مطلب بھی نہیں ہوتا، اور یہ وقت کا ضیاع بھی ہے، یعنی عام حالات میں۔ لیکن اس قسم کے پروگرام ویسے بھی نہیں بتائے جا سکتے قبل اس وقت، وہ تو کب سے اس وقت کا انتظار کر رہے تھے جب ساری قوم چلی جائے پھر وہ اپنا کام کرے۔ ابھی ان کے ہاتھ موقع آیا۔ اس عمل کو توبیہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام کرنے کے لیے جو انداز اختیار کیا کہ دل میں کچھ اور تھا لیکن دوسروں کو مغالتا دیا کسی اور طرح سے، تو فرق تو ہے نا دل اور زبان کی بات میں۔ اگرچہ زبان کی بات غلط نہیں بھی ہو سکتی، لیکن پھر بھی بہرحال بات واضح نہیں ہے۔ اس کو توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کے لفظ مانا تھا چھپانا، یعنی فیکٹ کو کچھ چھپا دینا۔ معبوریان ہو معافی سے پڑھ چکے نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ایک تو ہے نا صاف جھوٹ، بالکل ہی بات بدل دینا کہ وہ نہیں ہے، لیکن پوری طرح بھی نہیں بتا رہے۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسا کچھ ملتا ہے؟ اور یہ توریہ کیا چیز ہوتی ہے اور کب استعمال کیا جا سکتا ہے، یا ہر وقت ہی توریہ کا ہتھیار استعمال کرتے رہنا چاہیے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روزمرہ زندگی میں ایسی مثالیں نہیں ملتی، لیکن کچھ خاص مواقع پر جب خطرے کی بات ہوتی تھی اس وقت کچھ ایسی باتیں ہمیں سیرت میں ملتی ہیں۔ مثلا جب آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں ایک شخص نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا، ہوا ہادی یہدینی، یہ رہنما ہے جو میری رہنمائی کرتے۔ اب اس میں جھوٹ تو کوئی نہیں، لیکن صاف بات تو نہیں بتائی کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بتانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جو جملہ بولا اس میں قطعاً کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن اصل بات کا نہ بتانا اور ذرا مختلف بات کا بتانا جو جھوٹ نہ ہو، اس کا نام توریہ ہوتا ہے۔ اب اس موقع پر اگر وہ بتا دیتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو بات تو بہت سچی ہوتی، لیکن اس کے پیچھے کیسے نقصانات ہوتے۔ تو وہ شخص جو تھا اس نے پھر کوئی توجہ نہیں دی اور چلا گیا کہ ٹھیک ہے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر کا مقصد کیا تھا کہ یہ دینی اور روحانی رہنما ہے، یا ہادم کا مطلب رستہ دکھانے والے نہیں ہیں، لیکن دوسرے شخص نے کچھ ایسا ہی مفہوم لیا۔ اسی طرح حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے لیے جس سمت میں جانا ہوتا، مدینے سے نکلتے وقت اس سمت میں روانہ ہونے کی بجائے کسی اور سمت میں چلنا شروع کرتے، یعنی جدھر جانا ہوتا ادھر کو نہیں جاتے تھے، دوسری طرف نکلتے تھے۔ اب لوگوں نے پتہ چلتا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، پھر آگے جا کے راستہ تبدیل کرتے تاکہ دیکھنے والوں کو صحیح منزل کا پتہ نہ چلے۔ یہ عملی توریہ تھا۔ ایسا کرنے کی اجازت ہے دشمن کو دھوکا دینے کے لیے، کیونکہ وہ مشہور قول ہے نا کہ الحرب خدا، جنگ دھوکا دہی کا نام ہے، یعنی وار ٹیکٹکس جو ہوتے ہیں اس میں ان چیزوں کی گنجائش ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے کہ توریہ اور جھوٹ میں فرق ہے، کیونکہ یہ عام روزمرہ زندگی سے متعلق ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ توریہ کا بہانہ کر کے جھوٹ بولنے شروع کر دیں، ایک اور مصیبت کھڑی ہو جائے۔ تو اس لیے اس بات کو میں مزید کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ توریہ میں فیکٹ چھپا دیا جاتا ہے، بدلا نہیں جاتا، جھوٹ میں فیکٹ بدل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل بات نہیں بتائی تھی لوگوں کو، اصل بات چھپا گئے تھے اور ایک اور بات جو جھوٹ نہیں تھی وہ بیان کر دی، کہا انی سقیم، میری طبیعت اچھی نہیں، ہو سکتا تھکاوٹ کی وجہ سے یا قوم کی کفر اختیار کرنے پر یا ان کے رویے کی وجہ سے ایسا ہو، کوئی بھی طبیعت کی خرابی کے تو بھی اسباب ہو سکتے ہیں نا۔ تو نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جھوٹ نہیں بولا تھا، بس یہ تھا کہ فیک چھپا دیا تھا، اصل بات چھپا دی تھی. تو توریہ ہوتا ہے اصل بات چھپا جانا لیکن جھوٹ نہیں بولنا. کہ آپ کوئی کام نہ کرے تو آپ کہیں میں نے کیا ہے، اور اگر کوئی کام کرے تو آپ کہیں میں نے نہیں کیا. تو یہ کیا ہے، آپ نے فیکٹ کو الٹ دیا، تبدیل کر دیا، یہ جھوٹ ہے. لیکن آپ نے ایک کام نہیں کیا اور بتائیں بھی نہیں کسی کو کہ میں نے نہیں کیا. کوئی پوچھنا چاہے تو آپ نہیں بتائیں اس کو. طریقہ کیا ہو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. اس لیے براہ کرم توریہ اور جھوٹ کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور جھوٹ جو ہے وہ توریہ کے پردے میں مت بولیے. بہرحال وہ اپنی تدبیر کو بروئے کار لانے کے لیے توریہ کرتے ہیں، تو وہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب جو ہی وہ جاتے ہیں، کہاں کی بیماری اور کہاں سونا اور کہاں آرام کرنا، فراغ الی آلہتہم. بیمار ہو بھی تو انسان ایسے کاموں کے لیے سب بیماری ختم ہو جاتی. جس کو اپنے مقصد سے پیار ہو، جس کو ایک دھن لگی ہوئی ہو، اس کو چھوٹی موٹی بیماریاں بھول جاتی ہیں. لہذا فراغ الی آلہتہم، چپکے سے گئے ان کے الہوں کے پاس. راغا کا لفظ ہے نظر بچا کے، کترا کے نکلنے کو کہتے ہیں، یعنی پھر بھی محتاط طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں ابھی تک کچھ پہرے دار ہوں، پوری طرح ساری قوم نہ گئی ہو، چند ایک لوگ پیچھے ہوں اور وہ سو رہے ہوں، تو چپکے چپکے گئے کہ کہیں وہ جاگ نہ اٹھے اور مندر میں پہنچ گئے، جا کے بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں. فقال الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو، یہ جو تمہارے آگے اتنے نذرانے پڑے ہیں، اتنے حلوے پڑے ہیں، اتنی مٹھائیاں پڑی ہیں، اتنے پھل پڑے ہیں، کھاتے نہیں ہو ان کو، یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یعنی بتوں سے باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے مندر دیکھا اور مجھے دیکھنے کا اتفاق ہو، تو جہاں بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے آگے ٹوکریاں وغیرہ یا ایسے فریز رکھے ہوتے ہیں، تو جو بھی شخص کو باہر سے آتا ہے وہ پہلے آ کے بت کے سامنے کوئی پھل یا کوئی مٹھائی یا وٹ ایور کوئی پیسے وغیرہ وہ رکھتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، پھر ان سے دعائیں کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، دل کھول کے باتیں کرنے لگے. الا تاکلون، اور ان کی باتوں میں ایک طنز بھی ہے، اب کھاتے نہیں ہو، کیا ہے تم کو، مالکم، کیا ہوا تمہیں، لا تم سے کون، بولتے بھی نہیں ہو، میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں جواب بھی نہیں دیتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے انداز پر کوئی گھبراہٹ نہیں، تاریخ کوئی پریشانی نہیں، یوں لگتا ہے کہ نہایت خوشگوار موڈ میں ہے. یعنی جو گفتگو کا انداز ہے اب بہت ہلکا پھلکا سا ہے. فراغ علیہم ضربم بالیمین، اب یہاں پھر لفظ فراغ آ گیا ہے، چپکے سے کسی چیز کی طرف جانا، متوجہ ہونا، نگاہیں بچا کے دبے پاؤں اپنے منزل کی طرف روانہ ہونا، یعنی سب سے نظریں بچا کے دبے پاؤں بالکل پھر اس آخری حصے میں پہنچ گئے جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے. کیونکہ عموماً بت جو ہے وہ بالکل راستے میں نہیں پڑے ہوتے. اب تو جو زمانہ ترقی کر گیا ہے، شیشے میں ہوتے ہیں یا کیسز بنے ہوئے ہوتے ہیں یا ذرا اونچے کر کے رکھے ہوتے ہیں، تو بالکل پاس آ گئے اور شروع ہو گئے ان کو مارنا بالیمین، دائیں ہاتھ سے یا قبت سے. یمین کا لفظ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، دائیں ہاتھ یا قبت، یعنی زور زور سے مار کے توڑنے لگے پوری قبت کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہ یہ طاقت کب استعمال ہو رہی، جب زبان سے سارے دلائل دے چکے، ہر طرح کی نصیحت کر چکے، سمجھا چکے ہیں، تو جب زبانی نصیحت ان کو فائدہ نہیں دی تو انہوں نے عمل کر کے ان کو سمجھانا چاہا، قوم کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اب کیا ہوا، توڑ تار کے چلے گئے، بیچ کی ساری کہانی یہاں نہیں آئی، مختلف اور جگہوں پر کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں. قوم اپنے میلے سے واپس آتی ہے، دیکھتی ہے بتوں کا یہ حال تو پریشان ہو اٹھتے ہیں لوگ. فاقبلوا الیہ، متوجہ ہوتے ہیں اسی کی طرف، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک ہی باغی ہے یہاں جو ان بتوں کی عزت نہیں کرتا اور ہم سے ان کے بارے میں جھگڑتا رہتا ہے. اس لیے سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام پر اشارت کرتے ہیں اور انہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہی کے پاس آتے ہیں، یزفو دوڑتے ہوئے، زفا یزفو کا معنی ہوتا ہے تیزی سے گزرنا، زفاف عربی میں کہتے ہیں پہلی رات کو شوہر کو بیوی کے پاس بھیجنا، شب زفاف، پتہ نہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یا نہیں، تو اس میں بھی ایک تیزی کا انصر پایا جاتا ہے یا ایک شوق ہوتا ہے، تو یہاں بھی فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، دوڑتے ہوئے خاص کیفیت کے ساتھ فوراً ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، قَالَ، کہنے لگے، اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیا تم عبادت کرتے ان کی جنہیں تم خود گھڑتے ہو، تَنْحِتُونَ نُونَ حَيْتِ، لکڑی، پتھر یا اس قسم کی سخت چیز کو تراشنا، اس کے لیے نحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہا تم کیا کرتے ہو، ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان کے آگے سر جھکاتے ہو، ان سے مانگتے ہو جن کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، کیا ہو گیا تمہاری عقل کو، واللہ خلقکم، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور جو کچھ تم بناتے ہو ان کو بھی، ان سب کا خالق بھی اللہ ہے، یہ پتھر، یہ لکڑی، یہ بھی سب اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے، قالوا ابنوا له بنیانا، اب جواب تو کوئی تھا نہیں، کیا دلیل دیتے، کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، بنیان عمارت کو کہتے ہیں، یہاں مراد ہے بہت بڑی بھٹی، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، تو انہوں نے ڈال دیا اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں، جہیم میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی سزا انہوں نے کس طرح دی، کہ انہوں نے ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا اور اس میں جا پھینکا گا، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی، کہتے ہیں کہ یہ الاؤ تیار کرنے کا کام جو تھا خفیہ طریقے پر ہوا، کوشش یہ کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ چلے ورنہ کہیں بھاگ نہ جائے، یعنی جب وہ بنا رہے تھے تو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی یہ بات کی کس کے لیے بنا رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے، تو ان کا یہ عمل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ قید سے تعبیر کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو بنا ڈالا ہم نے انہی کو سب سے نچلا، یعنی ان کے مکر و فریب کو ناکام کر دیا، آگ کو گلزار بنا کر ان کی چال کو ناکارہ کر دیا، وقال، اور وہ کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام، انی ذاہب الی ربی، بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدینی، عنقریب وہ میری رہنمائی کرے گا، کیونکہ اب اس قوم کے بیچ میں ٹھہرنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، کوئی کام ہی باقی نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ واقعہ بابل جو عراق کا شہر تھا اس میں پیش آیا، اور یہاں سے پھر وہ ہجرت کر کے شام کی طرف گئے، یعنی جب گھر والے بھی اور پوری قوم دشمن بن گئی اور کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھا، آخری حجت بھی تمام ہو گئی، اتنا بڑا معجزہ قوم نے دیکھا پھر بھی آنکھیں نہیں کھلی، اب وہ کیا کرتے یہاں، اس لیے وہ شہر چھوڑ کے جانے لگے، اب یہ نہیں پتا جانا کہاں ہے، کہتے میں جا رہا ہوں، کہاں جانا ہے رب کو پتا ہے، سیاح دین وہ مجھ کو بتائے گا، وہ میرا گائیڈ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کا بھتیجا یا سچا زاد بھائی حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے اور آپ کی بیوی حضرت سارا، یہ تین لوگ یہاں سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق شام کی طرف روانہ ہوئے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ جو شخص اس کے راستے میں سب کچھ چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی خود رہنمائی کرے گا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے انہیں ہم اپنا راستہ ضرور دکھائیں گے، ہمیں جب تھوڑا سا بھی کوئی کام مشکل لگتا ہے تو ہم محنت یا کوشش کرنے کی بجائے کیا کرنے لگتے ہیں، بہانے کرنے لگتے ہیں، لیکن جو شخص اپنے کام میں سنجیدہ ہوتا ہے، مقصد میں سچا اور کھرا ہوتا ہے، پھر وہ بہانوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے رب سے مدد طلب کرتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا جذبہ سچا ہے، میرا رب مجھے ضرور راہ دکھائے گا، پھر اس کے دل میں کوئی تذبذب نہیں آتا اور وہ پوری یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، خواہ منزل معلوم نہ بھی ہو، مثلا اب کورس کے اختتام پر آپ سب کے دل میں ایک خاص پریشانی ہوگی کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، What next? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या बनेगा। ठीक है, कल किसी ने भी नहीं देखा, मुस्तकबिल का इल्म किसी के पास नहीं। ये भी हो सकता है कि आप किसी एक काम के करने की लंबी चौड़ी प्लानिंग करें, कोई आपको बहुत अच्छी तरह गाइड करे, और जब आप उस पर पहला ही कदम रखें तो सब कुछ उलट जाए, एक चीज भी वर्क न करे। और अक्सर ऐसा ही होता है, दीन के काम के अलावा दुनिया के काम के बारे में भी आप देखें कि आप सुबह होती है क्या कुछ करने का सोचते हैं, क्या वो सब हो जाता है जो आप सोचते हैं। हालांकि वो सब कुछ आपके बस में भी होता है एक तरह से, ऐसा तो नहीं होता कि कोई नामुमकिन सोचते है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह ताला किसी को भी उसकी नीयत खुलूस सच्चाई के मुताबिक रहनुमाई देता है। यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुकम्मल तौर पर अल्लाह के तवक्कुल और भरोसे पर निकलते हैं उस कौम को छोड़कर, अपनी अगली मंजिल का नहीं पता कि अब क्या करना है मुझे, यहाँ तो मेरा कोई बस नहीं चला। और इस वाक्य में हम सबके लिए बहुत बड़ी रहनुमाई है। मसलन ये ऐन मुमकिन है कि इस वक्त जो कुछ आप सोच रहे हो कल के बारे में कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, कल उनमें से कोई भी काम न कर सके और अल्लाह ने आपके लिए बिल्कुल कुछ और ही सोच रखा। इस वक्त इस बात में सर खपाने की बजाय कि मुझे क्या करना है कल, इस बात में मेहनत और कोशिश करें कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत पैदा हुई है, मेरे अंदर कितना इखलास आया है, कितनी तड़प पैदा हुई है कि मुझे कुछ वाकई करना है। तो जिन लोगों के अंदर ये सच्ची तड़प और चमक आ जाएगी कि उन्हें कुछ वाकई करना है, तो उनके लिए अल्लाह ताला जरूर कोई रास्ता निकाल देगा और बेहतरीन रास्ता निकालेगा। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। मैं जब कराची आने वाली थी तो मैं यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती थी, क्योंकि मेरा पंजाब से दूर इलाका है, तो बस ये था कि एक डिटर्मिनेशन थी कि कुछ करना है। अब जो भी मुझसे पूछता था तुम्हारी क्या प्लानिंग है, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, मैं ये कहती थी मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मुझे जाना है और मुझे काम करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने क्या करना है। अगर उस वक्त के मैं जाहिरी हालात देखती तो शायद कोई एक चीज भी मुआफिक नहीं बैठ रही थी, मौसम से लेकर माहौल से लेकर हालात और वसाइल, यानी सारी की सारी चीजें। और आज जब मैं पलट के देखती हूँ सिर्फ 3 साल पहले को, तो उस वक्त चलने से पहले अगर मैं ये सोचती कि नहीं पहले तो मेरे पास इतने वसाइल होने चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, ऐसा और ऐसा होना चाहिए, तो फिर मैं ये करूंगी, तो वो तो फिर मैं शायद अब तक तलाशी करती रहती बैठी। याद रखिए कि अल्लाह के दीन का काम दुनिया के सारे कामों से अनोखा, क्योंकि ये अल्लाह का काम है और इसमें मदद उतनी ही आती है जितनी आप खुद डिजर्व करते हैं, जितनी आप चाहते हैं, जितनी आप मेहनत और कोशिश करते जाते हैं। आप एक कदम बढ़ाते हैं वो 10 कदम आता है आपकी तरफ, लेकिन पहला कदम आपको बढ़ाना है जो हो सकता है बिल्कुल अननोन जगह पर रखना पड़े। अल्लाह के दीन का काम सच्चे जज्बों के साथ होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ पता नहीं था अब शाम में जाके क्या करना है, फिर उसके बाद मक्का जाके बसाना है, अल्लाह का घर बनाना है, कुछ पता नहीं। वो आज को देख रहे थे, आज मुझे क्या करना चाहिए, क्या आज के दिन में मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। वो अपनी आज की जिम्मेदारी को सही तौर पर पूरा कर रहे हैं। कल का मामला तो अल्लाह के हाथ में है। अगर आज आप तैयार हैं, अगर आज आपने तैयारी कर ली है, तो फिर कल उतने उतने वसाइल आपकी तैयारी के मुताबिक आपको मयस्सर होते चले जाएंगे। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। وقال اني ذاهب الى ربي سيهديني। और ये बात भी कुरान ही सिखाता है इंसान को, ये जो अभी अपनी मिसाल मैंने दी है इसमें मेरा कोई भी कमाल नहीं और ना ही कोई खूबी है, खूबी सारी अल्लाह ही के लिए, तारीफ सारी अल्लाह के लिए है, लेकिन ये बात मेरे दिल में किसने डाली, अल्लाह ही ने डाली और इस किताब के जरिए डाली, कोई इल्हाम थोड़ी होता है अलग से। जितने यकीन के साथ इस किताब को पढ़ते चले जाए वैसे ही हालात और मामलात होते चले जाते हैं। وقال اني ذاهب الى ربي سيهديني. لیکن ہم بھروسہ کرتے ہیں انسانوں پر, بھروسہ کرتے ہیں وسائل پر, بھروسہ کرتے ہیں مال پر, مددگاروں پر, یہ ہوگا تو کام چلے گا, وہ ہوگا تو کام چلے گا. نہیں, وہ اللہ پیدا کرے گا. ٹھیک ہے, اسباب ضروری ہیں, ریسورسز ضروری ہیں, لیکن ریسورسز سے بھی پہلے ایک اور چیز ضروری ہے, اور وہ آپ کا سچا ارادہ, تڑپ, آپ کے اپنے اندر ایمان اور یقین کے لیول پر یہ بات کہ اس کام کی ضرورت ہے, مجھے اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے, اس لیے میں اس میں اب پیچھے نہیں رہوں گی. حالات کچھ بھی ہو, میرا جینا مرنا اسی کے ساتھ وابستہ ہے. اب آپ دیکھیں, سب کچھ پیچھے چھوڑا ہے, لوط علیہ السلام ساتھ آئے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور علاقے کی طرف نبی بنا کے بھیج دیا. اب آپ خود سوچیں, ایک مددگار ساتھ ہے, وہ بھی الگ کر دیا, وہ صدوم کے علاقے کی طرف پیغمبر بنا کے بھیج دیے گئے. اب صرف ایک بیوی ساتھ ہے, ہجرت کر رہے ہیں. اب ضرورت محسوس ہوئی مددگاروں کی کہ جو آئندہ اس کام کو آگے لے کر چلے. تو دعا مانگتے ہیں, رب ہب لی من الصالحین, اے میرے رب مجھے صالحین میں سے عطا کر. اب اس میں انہوں نے صرف بیٹے کی دعا نہیں مانگی, انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر, کیا کہا, رب ہب لی, اے میرے رب عطا کر میرے لیے, دے مجھ کو من الصالحین, صالحین میں سے, چاہے اولاد ہو چاہے اور مددگار ہو کوئی بھی ہو, مجھے تیری مدد چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ تو ہجرت کرتے ہیں تو راستے میں حضرت حاجرہ ملتی ہیں, وہ بھی تک مددگار بنتی ہے نا, ان کے بغیر آگے کا کام تو نہیں ہو سکتا تھا.